الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد صراط مستقیم کے زیر تحت سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بیان ہوا کہ قانون الہی کے سائے میں ائمہ علیہ السلام انبیاء کرام سیرت کو اختیار کرتے ہیں، اور اس میں پہلا قانون خداوندی انسانوں کے لیے یہ قرار پایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے اس انسان کو زحمتوں میں رکھا ہے، مشقتوں میں رکھا ہے، آزمائشوں میں رکھا ہے، بلاؤں میں رکھا ہے، امتحان میں رکھا ہے، تاکہ یہ انسان کھل کر اپنے صلاحیتوں کا اظہار کر سکے۔ اس کے مقابلے میں یہ پروردگار عالم نے جو سنت پیش کی، یعنی انسان کو مشقتوں میں رکھنا، اس کے زیر اور اس کے سائے میں جس سیرت کو امام حسین یا اور معصومین علیہ السلام نے اختیار کیا، اس سیرت کو سیرت جہاد کہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اگر اس جہاد کا ریشہ جہد سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتہائی سخت مشقت، محنت، اور اگر اس جہاد کا ریشہ روٹ ورڈ جہد سے ہو تو تمام توانائی، قدرت کا استعمال۔ جہاد کو بیان کرنے میں ہم نے یہاں تک آپ کے سامنے مطالعے پیش کیے کہ جہاد ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے خلاف قیام کیا جائے، بلکہ جہاد کا اولین مرتبہ اور میدان اپنی ذات ہوا کرتی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کو بنانے، دوسروں کی کو تبلیغ کرنے، دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے، اولین میدان اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی خود سازی کرے، اپنے آپ کو بنائے، اپنے وجود کو بنائے۔ اسی لیے ہمارے سامنے یہ پیش ہوتا ہے کہ جہاد بالنفس اولا ہے اس معاملے میں کہ وہ اوروں کے ساتھ جہاد کرے، اوروں کے ساتھ مقابلہ کرے، اوروں کے ساتھ مبارزہ کرے۔ ہم نے یہاں پر یہ بھی بتایا کہ جہاد کا آسان ترین جو ترجمہ ہوتا ہے وہ مبارزہ ہوتا ہے، مبارزہ زیادہ قرین ذہن ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اور معصومین علیہ السلام نے یہ جو سیرت جہاد اختیار کی، یہ قانون الہی کے سائے میں اختیار کی۔ اور کاش کہ ہمارے پاس یہ وقت ہوتا اور اس بات کی طرف ہم جاتے کہ پروردگار عالم نے کن کن مراحل میں انسان کو آزمائش میں رکھا، ان کے مراتب اور کیٹیگریز ہیں۔ کم از کم قرآن مجید میں 35 موارد ایسے موجود ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے اس انسان کے مختلف آزمائش کے مراحل رکھے۔ ان تمام مراحل میں جو سیرت ہمارے سامنے معصومین علیہ السلام کی کھل کر پیش ہوتی ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد کا جو پہلا مرتبہ اور رتبہ ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ یعنی جہاد بالنفس یعنی اپنی ذات کے ساتھ مبارزہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب جہاد بالنفس کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے خود سازی کرنا۔ اب یہاں پر تھوڑی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب لفظ خود سازی آتا ہے تو معمولاً یہ ذہن میں آتا ہے کہ خود سازی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو درست کریں، ہم اپنے عملیات کو درست کریں، ہم اپنے رفتار کو درست کریں۔ ماہ رمضان کو بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس نیت سے دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان اس لیے ہے تاکہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنی خود سازی کر سکیں، یعنی ہم اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ عزیزان محترم، توجہ فرمائیے گا، خود سازی کا مرحلہ عمل سے شروع نہیں ہوتا، خود سازی کا مرحلہ نظریے اور عقیدے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہے، اور یہاں پر یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ جب ہم خود سازی کی بات کرتے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے صرف اپنا عمل درست کرنا ہے، جبکہ معصومین علیہ السلام جب خود سازی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے نظریے، اپنے عقیدے کو درست کرو، اور یہ دو چیزیں مل کر انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خود سازی ایک مرتبہ جب ہم کہتے ہیں तो बदन साजी का मामला भी आता है। बहुत सारे लोग बदन साजी कैसे करते हैं, गज़ा खाते हैं, अपने बदन को दुरुस्त करते हैं, मगर जब खुद साजी की बात आती है तो वहाँ पर सिर्फ बदन को दुरुस्त करना नहीं होता, सिर्फ बदन को मुरतब करना नहीं होता, बल्कि अपनी रूह की ज़ात को तश्कील देना होता है। ये रूह की ज़ात कैसे तश्कील पाती है, दो तरीक़ों से तश्कील पाती है, नज़रिए और अकीदे के ज़रिए तश्कील पाती है और अमल के ज़रिए तश्कील पाती है। ये दो चीज़ें मिलकर रूह को तश्कील देती हैं। अब तवज्जो फरमाए, जिस तरीके से बदन को ग़ज़ा बदन साजी का मरहला करती है, जब आप जाते हैं अपने यानी बदन को बॉडी बिल्टअप करने के लिए जब जाते हैं, अपने बदन को दुरुस्त करने के लिए जाते हैं, जब अपने बदन साजी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो तग़ज़िये के लिए बरनामा दिया जाता है, बताया जाता है ये खाएं ताकि आपका बदन इस तरीके से आगे मुनज़्ज़म और मुरतब अंदाज़ से बढ़े। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी रूह की सही तौर पर तरबियत करें, रूह की तामीर करें, रूह को आगे ले जाएं, तो वहाँ पर भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने अकीदे और नज़रिए को सही तौर पर इख्तियार करें। जो भी हम नज़रिया, जो भी हम अकीदा, जो भी हम फ़िक्र इख्तियार करेंगे, वो फ़िक्र और नज़रिया हमारी सोच को और हमारी सोच के ज़रिए हमारी रूह को बनाएगा। यहाँ पर बहुत उम्दा बहस की गई है और वाकई ऐसा है भी सही कि ये अकायद, ये नज़रियात, ये फ़िक्र इंसान की ज़ात में कितना दखील हैं, कितना असर रखते हैं, कि किस तरीके से इंसान की ज़ात, इंसान की जो हयात है, इंसान की जो रूह है, वो परवान चढ़ती है और दुरुस्त होती है और तामीर होती है। याद रखिए, बहुत दफ़ा ये सवाल किया जाता है और ये बहुत अहम सवाल, इस पे तवज्जो रखिएगा। बहुत दफ़ा ये कहा जाता है और कहना भी चाहिए और सवाल करने वाला सवाल भी करे, यार ये क्या बात है कि जब मैं खुदा को नहीं मानता तो खुदा अज़ाब में डालता है, जब मैं रसूल खुदा को नहीं मानता तो उसके बदले में मुझे अज़ाब में डाला जाता है, या जब मैं अहलुल बैत को नहीं मानता तो उसके बदले में मुझे अज़ाब दिया जाता है। ये तो एक इंतकामी कार्रवाई हुई। बस इस्लाम और दीन और खुदा और रसूल और इमाम जो हैं, वो इंतकामी कार्रवाई लेते करते हैं। यानी अगर कोई खुदा को नहीं माने तो खुदा जहन्नुम में डाल दे, अगर कोई रसूल को न माने तो रसूल को न मानने की वजह से वो जहन्नुम में चला जाए, अगर वो इमाम को नहीं मानता तो इमाम को न मानने की वजह से वो जहन्नुम में चला जाता है। ये तो एक इंतकामी कार्रवाई है। आम दुनियावी बंदा अगर ये काम करे कि अगर उसे नहीं माना जाए और न मानने के नतीजे में वो सज़ा दे, अगर एक वज़ीर आज़म ममलिकत का अगर कोई उसे नहीं मानता तो उसके न मानने की वजह से वो सज़ा दे, तो कहेंगे ये इंतकामी कार्रवाई है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, दीन का मामला ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है कि जो खुदा को नहीं मानता तो खुदा इंतकामी तौर पर, जो रसूल को नहीं मानता वो रसूल इंतकामी तौर पर, जो इमाम को नहीं मानता तो इमाम इंतकामी तौर पर उन्हें जहन्नुम में डाल देते हैं। मैं इसके लिए एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर एक आदमी प्यास से मर रहा हो और उसे कहा जाए कि भाई तुम पानी पियो, वो कहता है कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगा, अगर वो मर जाए तो आप क्या कहेंगे, पानी का कसूर है या जिसने पानी नहीं पिया उसका कसूर है? यकीनन सब यही कहेंगे कि पानी का कसूर नहीं है, बल्कि जिसने पानी नहीं पिया उसका कसूर है कि उसे चाहिए था कि पानी पीता, क्योंकि पानी हयात बख्श है, हयात देने वाला है। बस खुदा को मानना इंसान के वजूद में फरहत पैदा कर देता है, रसूल खुदा को मानना, इमाम को मानना इंसान के वजूद में जन्नत पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है कि जो खुदा को नहीं मानता तो अल्लाह उसे इंतकामी तौर पर, सज़ा के तौर पर उसे जो है वो जहन्नुम में डालता है, नहीं, बल्कि वो जो नज़रिया और अकीदा इख्तियार करता है, वो अकीदा और नज़रिया ही उसके रूह को तामीर करता है, उसकी रूह को बनाता है। यहाँ पर एक दूसरी मिसाल आपके सामने पेश करूँ, अगर कोई इंसान जहर खाए तो कोई भी ये नहीं कहता कि वो दूसरों पर वो कहे कि क्योंकि उसने जहर बनाया इसलिए अगर ये जहर ही ना बनाता तो ये खाता ही नहीं, नहीं, सब उसी की मलामत करेंगे जिसने जहर खाया है। बस अगर कोई गलत नज़रियात इख्तियार करता है, अगर कोई गलत सोच इख्तियार करता है, तो वो गलत सोच उसके वजूद में जहन्नुम बन जाती है। اس کی ایک اور اچھی مثال ہے، وہ یہ مثال ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حاسد جو حسد کرنے والا ہے وہ خود اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، محسود کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ حاسد خود اپنے حسد میں جلتا ہے، وہ غصہ کرنے والا خود اپنے غصے کی آگ میں جلتا ہے، جس سے وہ غصہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس جو نظریات اور عقائد اور افکار انسان اختیار کرتا ہے وہ افکار اور نظریات انسان کی روح کو بناتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم کہ یہ جو عقائد اور نظریات ہیں یہ کس طریقے سے انسان کی روح کو بناتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہم اختیار کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ دیوار پر رنگ کر دیا، یہ نظریہ اور عقیدہ اور علم اور معرفت ہماری روح پر رنگ کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ نظریہ اور فکر ایسے، جیسے اگر ہم دیوار کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اینٹیں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے مسالہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے سیمنٹ بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں مل کر دیوار کو بناتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے نظریہ، عقل، عقیدہ اور معرفت اور علم جو انسان اختیار کرتا جائے گا اس سے انسان کی روح بنتی جائے گی، یعنی جیسا عقیدہ اختیار کرے گا ویسی اس کی روح بنتی جائے گی۔ اور یہاں پر یہ توجہ فرمائیے کہ انسان جو بھی عقیدہ جو بھی نظریہ اختیار کرے گا وہ اس کی روح تعمیر ہوگی، اسی کی طرف قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ نظریات، وہ عقائد، وہ افکار جس کو انسان اختیار کرے تو اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی روح بلندی کی طرف جائے، انسان کی روح پرواز کرے، انسان کی روح تعمیر ہو۔ اسی لیے رسول خدا نے یہ جملہ کہا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ پروردگار اللہم ارن الاشیاء کما ہی، پروردگار حقائق جیسی ہیں مجھے ویسے دکھا، یعنی علم و معرفت کی مجھے صحیح معنی میں معرفت عطا کر، اگر یہ علم و معرفت صحیح طور پر میرے پاس آ گیا تو ویسی ہی روح میری بالیدہ ہوگی۔ یہاں پر یہ نقطہ توجہ فرمائیں، آگے ہم اس بحث کو بڑھائیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ہمیں جس بات پر سب سے زیادہ توجہ کرنے والی چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے عقائد اور نظریات کو درست کریں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو زیارت دعائے عرفہ منقول ہے، آپ دیکھیں اس میں کس طریقے سے پروردگار عالم کے متعلق انسان کا عقیدہ اور نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، جیسا پروردگار عالم کے متعلق وہ عقیدہ اور وہ نظریہ اختیار کرتا ہے ویسی روح اس کی ارتقا کرتی جاتی ہے اور ویسی روح بنتی جاتی ہے۔ ماہ رمضان، جس کو عمومی طور پر عمل کے درست کرنے کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، ہم اس میں بھی آگے بات کریں گے کہ عقیدہ اور عمل کا آپس میں کیا ربط ہے، مگر یہاں پر چاہتے ہیں کہ پہلے ہم عقیدے کو صحیح طور پر بیان کریں، نظریے کو صحیح طور پر بیان کریں کہ جو بھی ہم عقیدہ اور نظریہ اختیار کرتے ہیں وہ ہماری روح بنتی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں جتنی بھی دعائیں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں اس میں عمل کی درستگی کی طرف کم توجہ دی گئی ہے، عقیدے اور نظریے اور فکر کی درستگی کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، اگر ہماری نظر درست ہو جائے، اگر ہماری معرفت درست ہو جائے تو یہ روح جو اب پروان چڑھے گی، یہ سالم روح پروان چڑھے گی۔ اسی لیے اسی کو پروردگار عالم نے کہا، جو بھی قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں آئے گا، یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی روح کو تعمیر کر کے خدا کی بارگاہ میں آئے گا، وہی کامیاب و کامران رہے گا۔ انشاءاللہ الرحمن، یہ تھوڑی گفتگو ثقیل تھی، انشاءاللہ الرحمن اس پہ توجہ فرمائے، انتہائی مفید نتائج آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ مزید ہم آگے کی گفتگو میں عقیدے اور عمل کی پیوستگی اور رابطے پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔